الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر خوب خوب درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بڑا پیارا وظیفہ ہے درود پاک پڑھنا یہ رب کو راضی کرنے والا ہے رحمتوں کو لانے والا ہے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا القول البری کی یہ روایت ہے فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھو بے شک مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تمہارے باطن کی طہارت ہے اور جو مجھ پر ایک بار بھی درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا
مال اور بیٹے یہ جیتی دنیا کا سنگار یعنی زینت ہے
والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا
اور باقی رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کے یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی
ویوم نسیر الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا
اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف کھلی ہوئی دیکھو گے اور ہم انہیں اٹھائیں گے تو ان میں سے کسی کو چھوڑ نہ دیں گے
وعرضوا على ربك صفا
اور سب تمہارے رب کے حضور پرا باندھے یعنی صفے بنائے پیش ہوں گے
لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَن نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا
بے شک تم ہمارے پاس ویسے ہی آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار بنایا تھا بلکہ تمہارا گمان تھا کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت نہ رکھیں گے
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے اور کہیں گے ہائے خرابی ہماری اس نوشتہ یعنی تحریر کو کیا ہوا نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا جسے گھیر نہ لیا ہو
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا
اور اپنا سب کیا انہوں نے سامنے پایا اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کہ قوم جن سے تھا تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا
اَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ
بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں. ظالموں کو کیا ہی برا بدل یعنی بدلہ ملا.
اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.
نہ میں نے آسمانوں اور زمین کو بناتے وقت انہیں سامنے بٹھا لیا تھا, نہ خود ان کے بناتے وقت, اور نہ میری شان کے گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں.
ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.
اور جس دن فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو جو تم گمان کرتے تھے, تو انہیں پکاریں گے وہ انہیں جواب نہ دیں گے, اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے.
صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس کلام. قرآن مجید ہمیں ہمارے ظاہر کو بھی پاک کرنے کا ارشاد فرما رہا ہے, شیطان کے حد کنڈوں سے بچنے کی بھی ترغیب دی جا رہی ہے, اس کی دشمنی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ دشمن ہے, یہ کہاں کہاں انسان کو پھنساتا ہے, کیسے کیسے وار کرتا ہے, اور اس کے واروں سے کون محفوظ رہتا ہے. رب العالمین جل وعلا کا یہ قرآن پڑھیں تو یہ ہمیں اچھی واقفیت دیتا ہے, بہترین رہنمائی دیتا ہے, اور بنیادی اصول مہیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن نے شیطان کو ہمارا دشمن بتایا تو اس کو دیکھا جائے, اس سے ہوشیار رہا جائے, اور اس سے مقابلہ کیا جائے. ہتھیار ڈال کر بیٹھ جانا اور یہ کہ یہ ہمارا دشمن ہے تو یہی ہم پر غلبہ پالے, عام طور پر بھی انسان اپنی زندگی میں ایسا نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں, احسان بھائی ہمارے ساتھ شامل سلسلہ ہیں, ایک کلام شامل کرتے ہیں.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سردار قدم قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. Yeah. فضل رب سے کمی کس بات فضل رب سے پھر کمی کس بات کی
خدائی
جود و کرم ہے شہبت ہے تیرا نہیں سنتا بھی نہیں مانگنے والا تیرا تیرا قدموں میں جو میں غیر سموں
السلام ہماری آس ہماری امید ہمارا سہارا ہے رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے رب العالمین نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ارشاد فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا مخلوق تو دوزخ کے قریب جا ہی رہی تھی اس کے کنارے پر کھڑی تھی دوزخ کے رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر اپنی مخلوق کو انسانوں کو بچا لیا. فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا, جو جو پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتا چلا گیا, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرنے والا بن گیا, تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ عذاب سے بچ گیا, وہ آخرت کی دائمی تباہی سے بچ گیا, اور وہاں پر بھی انشاءاللہ سرخروئی کامیابی نصیب ہوگی. یہاں پر بھی بے شمار اعلیٰ اوصاف رب العالمین جل وعلا نے اس بندے کو پھر عطا فرمائے جو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو گیا. یہ حضور کا ہم پر احسان ہے, تو اس احسان کو یاد بھی کرنا چاہیے, اس کے شکرانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مزید کرنی چاہیے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیم دیتے ہیں, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کو اپنی عادت بنا لیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک دو نہیں بے شمار ان گنت احسانات فرمائے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر حضور کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. موضوع کی طرف آتے ہیں, آج کا موضوع طہارت ہے. مدنی چینل کے ناظرین, طب کے جملہ ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ایک صحت مند وجود میں ایک صحت مند دماغ پرورش پاتا ہے. جب بندے کا وجود پاک صاف ستھرا ہوگا تو پھر اس کا دماغ بھی اچھا ہوگا, مضبوط ہوگا, اس میں آنے والے خیالات آئیڈیاز یہ بہت اچھے ہوں گے اور اس کا دماغ پازیٹیولی اس کو رسپونڈ کرے گا. جبکہ وجود میں ہی اگر گندگی چھائی ہوئی ہوگی, اس کی نحوست اور یوں سمجھے کہ بری شے ہوتی ہے نا, تو جراثیم نہ اس کے اندر پرورش پاتے ہیں اور پھر ساری شے کو بیکار کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی طرح اگر وجود کو بندہ گندا کرے گا تو اس کا اثر دماغ تک پہنچے گا, ماہرین کا یہ کہنا ہے. اور نفسیاتی علوم کے ماہرین کے نزدیک بھی صفائی انسانوں کو ذہنی سکون مہیا کرتی ہے. اللہ کریم نظر رحمت فرمائے, اور جہاں پانی آتا رہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. جن علاقوں میں بالخصوص اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ پانی کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, وہاں پر لوگوں میں دیکھیں تو نفسیاتی جو بیماریاں ہیں یہ بڑھ رہی ہوتی ہیں, طبیعت جھگڑالو ہو رہی ہوتی ہے, چڑچڑاپن آیا ہوا ہوتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دماغ صحیح طور پر رسپونڈ نہیں کر رہا ہوتا. نارمل حالات میں بندہ جن باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا ہے, جب حالات صحیح نہ ہوں اور یوں بندہ ستایا ہوا ہو, پریشان ہو, ایک نفسیاتی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پھر لڑائی پر جلدی آمادہ ہوتا ہے. یہ یوں سمجھے کہ پاک صاف نہ رہنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جبکہ اس کے برعکس وہ بندہ مومن, وہ مسلمان جو پانچوں وقت کی نمازیں ادا کرنے والا ہے, ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کرنے والا ہے, تو اس کو جسمانی طور پر بھی بہت زیادہ آرام کا سامنا ہوتا ہے, آرام مل رہا ہوتا ہے, ذہنی طور پر بھی وہ سکون میں آتا ہے. رب العالمین ہمیں طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آگے بڑھیں گے اور اس کو مزید اس بات کے شامل سلسلہ کریں گے کہ اس سے ہمیں کیا کیا فوائد اور نتائج, کیا کیا اثرات اور کیا کیا ثمرات ملتے ہیں. لیکن ابتدا یہاں پر قرآن و حدیث ہماری طہارت کے حوالے سے کیا رہنمائی فرماتے ہیں, صفائی ستھرائی کے حوالے سے اللہ کے قرآن میں کیا احکامات ملتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث طیبہ میں ہمیں اس حوالے سے کیا ترغیب دلائی. بلال مدنی بھائی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو گفتگو میں شامل کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ قرآن و حدیث کیا رہنمائی کر رہے ہیں, طہارت کی کیا اہمیت بیان فرما رہے ہیں, اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا, یقیناً دین اسلام میں طہارت کی بہت زیادہ اہمیت, عظمت اور افادیت ہے, اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بیان فرمایا ہے, اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کئی احادیث مبارکہ میں احسن انداز میں اور بالکل واضح طور پر اس چیز کو بیان فرما دیا ہے. دسویں پارے میں سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین.
سبحان اللہ,
یعنی ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعریف و توصیف بیان فرمائی کہ جو صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی اور پھر فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین, سو اللہ تبارک و تعالیٰ صاف ستھرا رہنے والے کو پسند کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے اس شخص کے لیے کہ جو صاف ستھرا رہتا ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو صاف ستھرا رہتا ہے.
یہ آیت مسجد قبا کے تناظر میں نازل ہوئی نا, جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد درار کو مسمار اور اس کو چھوڑ کر مسجد قبا میں قیام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا, تو یہ بھی ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. مسجد قبا کے فضائل کو گویا بیان کیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا کہ جس مسجد کی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہے وہاں کے لوگ اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس مسجد میں قیام کریں, یا وہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نمازیں ادا فرمائیں. اور پھر ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا اور کیا وجہ ہے کہ اس میں قیام کیا جائے, فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ آپ اس میں اس لیے قیام کریں کہ اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں. مدنی چل کے ناظرین, ذرا بلال بھائی بہت معذرت کے ساتھ کہ آپ کی گفتگو میں نے تھوڑی سی لے لی ہے, لیکن یہاں پر اس بات کو بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ جو خود پاکیزگی کی صفائی ستھرائی کو اور پاکیزگی کو پسند کرنے والے ہیں.
یعنی وہی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مسجد میں ٹھہرے رہیں, اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, کہ اس میں ایسے پاک و صاف مرد ہیں کہ جو پاکیزگی اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتے ہیں. تو گویا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایسے صاف ستھرا رہنے والوں کے ساتھ رہنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور بہت زیادہ صفائی ستھرائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو یقیناً مسلمان کو اس چیز پر اور اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ اسے صاف ستھرا رہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ صاف ستھرا رہے گا, پاکیزگی اختیار کرے گا, نظافت اختیار کرے گا, تو وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے قریب ہو جائے گا. اور اس کا جو مفہوم مخالف نکلتا ہے وہ یہ نکل رہا ہے کہ اگر وہ صفائی ستھرائی کو پسند نہیں کرے گا, پاکیزگی سے دور رہے گا, نظافت و نفاست سے دور رہے گا, تو پھر گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اب جو خود اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں رکھے گا, پاکیزگی اور صفائی ستھرائی سے دور رہے گا, تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے دور ہوگی تو پھر بہت سارے بیماریاں اور پریشانیاں اس کے گرد جمع ہو جائیں گی اور اس کو اپنے قریب کر لیں گی. تو اس وجہ سے اگر بندہ یہ چاہتا ہے, جس طرح ہم نے ذہنی سکون کی بات کی, تو یقیناً ذہنی سکون بھی ملتا ہے, اور اسی طرح اگر وہ بہت ساری بیماریوں سے بچنا چاہتا ہے, چاہے وہ روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں یا پریشانیاں بھی ہوں, تو ان سے بھی اگر بچنا چاہتا ہے تو اسے پاکیزہ صاف ستھرا رہنا پڑے گا, کیونکہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ جو شخص باوضو رہنے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باوضو ہونے کی برکت سے اس سے بہت ساری پریشانیاں دور کر لیتا ہے. اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ باوضو رہا کریں, اور جب آپ کو بے وضو رہنے کی حالت میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ بے وضو رہنے کی وجہ سے ہوا ہے. تو جو با وضو رہتا ہے واقعی وہ ایک ایسے مضبوط حصار میں آ جاتا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں حادثات اللہ کی رحمت سے اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف نظر کریں تو بہت ہی جامع معنی انداز میں بڑی بہترین ایمان افروز احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. یہ بیان فرمایا کہ بنیت دین علی النظافہ, یعنی دین کی جو بنیاد ہے وہ نظافت پر, صفائی ستھرائی اور پاکیزگی پر رکھی گئی ہے.
اتنی بنیادی بات اور اس کو دین کی بنیاد کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کیا
جی, یعنی بنیاد ہی نظافت اور پاکیزگی پر ہے. اسی طرح فرمایا کہ الطہور شطر الایمان, کہ صفائی نصف ایمان ہے, صفائی نماز کی چابی ہے. اور اسی طرح ہم دیکھیں گے بہت ساری عبادات میں صفائی کو, پاکیزگی اور طہارت کو شرط قرار دیا گیا ہے, اس کے بغیر وہ عبادات ہوتی ہی نہیں ہے, جیسے نماز ہو گئی, اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو چیزیں کہ جن میں طہارت شرط نہ بھی ہو تو اس میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے, جیسے ذکر اللہ کرنا ہے یا درود شریف پڑھنا ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں, تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ بھی آپ باوضو ہو کر کریں,
کہ اگرچہ وہ جائز ہے لیکن اگر وضو کے ساتھ وہ چیزیں کریں گے تو اس کی جو برکتیں ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں گی.
ان کے آداب میں اس چیز کو مزید بیان کر دیا گیا کہ ویسے تو یہ بے وضو بھی ہو جائیں گی لیکن کمال اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو بھی وضو کے ساتھ ہی کریں. آپ مدنی چینل کے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کو دیکھیے کہ ویسے شرعی طور پر اگر بندہ تلاوت قرآن کرتا ہے بغیر چھوئے تو بغیر وضو کے کر تو سکتا ہے, لیکن قرآن کی عظمت اور اس کی جو اہمیت ہے اس کے پیش نظر یہ حکم ہے کہ با وضو ہو کر ہی کرے تو یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن خاص کر جب قرآن کو چھونے کا معاملہ ہوگا تو اس کو وہی چھوئے گا جو خود طہارت یافتہ ہوگا. اچھا, یہاں پر طہارت کے دو معنی و مفہوم یعنی دو کیٹیگریز میں آپ کے سامنے کر دوں. ایک تو وہ ہے کہ جسے طہارت کو یعنی وضو یا غسل وغیرہ کیا ہوا ہو بندہ, وہ بندہ پاکیزہ کہلائے گا. دوسرا ہے صفائی ستھرائی, یعنی ظاہری طور پر کوئی آلودگی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے ہاتھ ہیں, آپ کو نظر آ رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی ظاہری طور پر آلودگی نہیں لگی ہوئی, گندگی نہیں لگی ہوئی, لیکن میرا باطنی طور پر بھی اس سے پہلے وضو ہے یا نہیں ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگرچہ وضو ہوتا ظاہری اعضا پر ہی ہے, لیکن دیکھیے کہ ظاہری طور پر اگر جسم گندا نہیں بھی ہے تو بھی وضو کا ہونا یہ ضروری ہوتا ہے قرآن کریم کو چھونے کے لیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ان باتوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی سی بات مکس ہو جاتی ہے طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے. تو وضو اور غسل ہونا یہ ایک طہارت کی وہ سمجھے قسم ہے کہ جو نماز کے لیے ضروری ہے, جو طہارت قرآن کریم کو چھونے کے لیے ضروری ہے. یہ بعض احکام ہیں, جیسے کہ طواف کر رہا ہے بڑا پاک صاف ہوا ہوا ہے, پاک صاف سے مراد نیٹ اینڈ کلین ہے, کوئی گندگی اس پر نہیں ہے, بہت اچھا ہے, بڑا رگڑ رگڑ کر نہایا ہوا ہے, لیکن بے وضو ہے تو وہ صفائی اس کی اس طواف کے معاملے میں رکاوٹ بنے گی, اس کو کافی نہیں ہوگی. طہارت نہیں کہلائے گی, صفائی ستھرائی یہ کہلائے گی. تو بندہ مومن کے لیے ترا یہ ہے کہ اس کو طہارت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور صفائی ستھرائی کا بھی حکم دیا گیا ہے. کیا فرمائیں گے عزیز؟
بلا شبہ خالد بھائی, طہارت کو ایمان کا جو ہے وہ سمجھے کہ آپ جز قرار دیا گیا, اور اس کی اہمیت سے تو بلا شبہ انکار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. قرآن کریم کی اگر ہم نزول کے اعتبار سے اگر ہم غور کرتے ہیں نا خالد بھائی, تو ابتدائی آیت تو وہ ہے کہ جو سورہ علق میں جو پہلی وحی کا نزول ہوا, اقرأ بسم ربک الذی خلق. لیکن علماء نے اس کو بیان کیا کہ بالکل ابتدائی وحی کی طرف آئے نا, جو ابتدا میں آیات کا سورتوں کا نزول ہوا, دوسری یا تیسری وحی آپ کہہ لیں, تو سورہ مدثر کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ دوسری یا تیسری وحی ہے. اب سورہ مدثر کے اگر مضمون پر ہم غور کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غار حرا کے اندر عبادت فرما رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو, آپ نے ملاحظہ فرمایا تو خوف کی کیفیت طاری ہوئی, گھر پر تشریف لائے, بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک اوڑھائی. اس خاص کیفیت کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر آیات کا نزول ہوا, یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اب یہاں پر دیکھیے وثیابک فطہر جو آیت کریمہ ہے, اے حبیب اپنے کپڑوں کو خوب پاکیزہ کیجیے. اب یہاں پر جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو طہارت کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے. یہ اگرچہ ہماری تعلیم کے لیے ہے, امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا گیا, لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام کی بنیادی وحی جو ہے وہ تعلیم کے اوپر ہے, علم کے اوپر ہے, اور اس کے بعد ابتدائی طور پر جس وحی کا نزول ہو رہا ہے اس میں طہارت کا ذکر کیا جا رہا ہے.
صحیح,
اس سے طہارت کی اہمیت کو, اس کی یوں سمجھیے کہ فضیلت کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اسلام میں طہارت کی کس قدر اہمیت ہے, کس قدر اس عنوان کو جو ہے وہ اسلام نے اجاگر کیا ہے کہ بالکل ابتدائی وحی کے اندر جو ہے وہ اس طہارت کا ذکر خیر جو ہے وہ کیا گیا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب توبہ کرنے والوں کو اور خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حال بھائی توبہ سے کیا ہوتا ہے؟ توبہ سے بندہ گناہوں سے کیا ہو جاتا ہے؟
پاک ہو جاتا ہے.
تو فرمایا اللہ نے توبہ کے ساتھ طہارت کا ذکر فرمایا ہے.
کہ جس طرح توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر کر اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے، اسی طرح طہارت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. یعنی انسان اگر پاکیزگی کو اختیار کرے، طہارت کو اختیار کرے، تو رب العالمین کے محبوبوں میں شامل ہو سکتا ہے. اتنا بڑا وصف ہے طہارت اور پاکیزگی. اسلام کو کس قدر محبوب اور پسندیدہ ہے، اس کو جو ہم اس بات سے جان سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کی اہمیت پر اگر ہم غور کرتے چلے خالد بھائی، تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم دیکھیں، کسی چیز کی اہمیت کو جاننے کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا تو اس کے فضائل ہوتے ہیں، یا پھر جو وہ اس کے جو ڈرائی جانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم اس کی اہمیت کو، فضیلت کو جان سکتے ہیں. طہارت کی اہمیت اور فضیلت کو ہم نے قرآن کریم کی دو آیات سے سمجھنے کی کوشش کی. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک اس سے ڈرایا بھی گیا نا، یعنی اس کا ایک یہ سمجھیے کہ دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا. کیوں ارشاد فرمایا؟ عام طور پر عذاب قبر اسی سبب سے ہوتا ہے، یعنی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی کہ طہارت کا نہ ہونا، یہ کتنا بڑا نقصان کا سبب ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا عذاب قبر کا سبب جو ہے وہ عام طور پر پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا. اب یہ کیسا یعنی کہ سمجھیے کہ خوف دلایا گیا ہے کہ انسان طہارت کو کس قدر لازمی جانے، اس کی اہمیت کس قدر ہے، کہ اگر اسے ترک کرتا ہے، اسے چھوڑتا ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ کس حد تک جا کر انسان جو ہے وہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے. اور دوسرے موقع پر آپ دیکھیے کہ ارشاد فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں جنبی شخص ہو. ایسا شخص کے جس پر جو ہے وہ غسل واجب ہے اور اس نے پاکی اور طہارت کی کیفیت میں نہیں ہے، ارشاد فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے. اب اس انداز پر جا کر دین اسلام نے طہارت کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. اب جو حدیث پاک ہم نے سنی کہ طہارت نصف ایمان ہے اور یہ ایمان کا جز ہے، ایمان آدھا ایمان ہے، کیسے ہے؟ تو اس کی اس پر ڈیبیٹ کرتے ہوئے علماء نے اس کی شرح میں بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ ایمان جو ہے وہ مکفر سیئات ہے، یعنی ایمان جو ہے وہ یہ خطاؤں کو مٹا دینے والا ہے. ایمان جب بندہ لے آتا ہے، ما قبل جو بھی صغیرہ گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ کیے ہیں، چھوٹے کیے ہیں، بڑے کیے ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، سب ایمان جو ہے وہ ان کو ختم کر دیتا. تو ارشاد فرمایا کہ جب بندہ طہارت حاصل کرتا ہے نا، تو طہارت سے بھی کیا ہوتا ہے، صغیرہ گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بندہ جب چہرہ دھوتا ہے، چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں. جب بندہ ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ دھل جاتے ہیں. جب بندہ بازو دھوتا ہے، بازو کے گناہ دھل جاتے ہیں. پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں. سر کا مسح کرتا ہے، سر کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ارشاد فرمایا وہاں صغائر اور کبائر سب دھل رہے تھے ایمان سے، یہاں پر صغیرہ دھل رہے ہیں، اس لیے اسے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے. اس لیے اسے آدھا ایمان جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اب دین اسلام نے تو اس حد تک جا کر جو ہے وہ اس طہارت کی اہمیت کو، فضیلت کو اجاگر کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے صفائی کے بارے میں؟ حدیث مبارکہ سماعت فرمائے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو. جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیثیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں.
بے شک.
یہاں دیکھیں جس طرح آپ بات بیان کر رہے تھے کہ جب یہاں سے مسلمان گئے کنٹریز سے اور وہاں جا کر درد دیے انہوں نے کہ صفائی یہ ہے، پاکیزگی یہ ہے، اس کا اثر یہ ہوگا. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں بیان کیا گیا، علامہ عبدالرؤف منابی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے. یہ حضور جانِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے انسانیت کو کہ کس کس طور پر طہارت کو اختیار کیا جائے گا، یہ بیان کیا گیا. ورنہ لوگ کیسی کیسی عجیب و غریب بیماریوں میں، عجیب و غریب گندگیوں میں، عجیب و غریب غلاظتوں میں مبتلا تھے کہ بندہ دیکھے تو حیران ہو جائے. آپ دیکھیے، ناک میں پانی چڑھانا اور اس کی صفائی کرنا، یہ دین اسلام ہی کا ترہ رہا،
بے شک،
اور کسی دین میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. یہ صرف اسلام اس بارے میں کتنے ڈیپلی جا کر صفائی کو مینشن کیا گیا اور پھر ناک سے ہی تو بندہ سونگتا ہے نا, جب یہی بند ہوگی تو اسے کیا خوشبو آنی, کیا بدبو آنی, وہ تو سارا نظام ہی اس کا یوں سمجھے کہ بربادی کی طرف آ جائے گا جب اس کو خوشبو بدبو کا پتہ ہی نہیں چلے گا. کم از کم یہ واضح ہوگی, یہ حس آپ کی اچھے طور پہ کام کر رہی ہوگی تو یہ تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر بچنا ہے, یہاں پر خوشبو کی ضرورت ہے, یہاں سے بدبو کو دور کیا جائے. اور ایک اور جملہ یہاں پر لکھا علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ الرحمہ نے, فرمایا خصوصاً حکام اور علماء کو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو یعنی عوام میں جائیں تو اس کی وجہ سے عوام نفرت اور حقارت محسوس کرے. علماء کو اور حکام کو بچنا چاہیے, خصوص آپ اگر کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہیں جہاں پر غیر مسلم طبقہ موجود ہے, آپ ایک مسلمانوں کے یوں سمجھے کہ مسلم قوم کی پیشوائی نہ بھی کریں لیکن کم از کم نمائندگی تو کر رہے ہیں.
بے شک
ایک نمائندے کی حیثیت سے بھی بندہ آپ سے پوچھتا ہے آپ کون ہیں, آپ اپنا نام بتاتے ہیں, مسلمانوں والا نام بتاتے ہیں. اب نام ہم نے اپنا مسلمانوں والا بتایا ہے لیکن ہمارے کردار سے نہیں لگ رہا, ہماری پاکیزگی سے نہیں لگ رہا, ہماری بول چال سے نہیں لگ رہا. اسلام کا حسن یہ ہے کہ یہ طہارت اور پاکیزگی نہ صرف بندے کے ظاہر کو عطا فرماتا ہے بلکہ اس کے باطن کو بھی عطا فرماتا ہے, اس کی اخلاق کو بھی عمدہ اور پاکیزہ کرتا ہے, اس کی گفتار کو بھی لغو باتوں سے پاکیزہ کر دیتا ہے. یعنی جیسے جیسے آپ ان مسائل کی طرف توجہ کرتے چلے جائیں تو اسلام نے انسانی زندگی کے ہر گوشے سے گندی چیز کو ختم کیا ہے اور صاف ستھری چیز کو ایڈ کیا ہے,
بالکل
شامل کیا.
یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا, آپ نے جیسے ناک میں پانی ڈالنے کے حوالے سے کہا نا, تو کسی بزرگ سے پوچھا کہ وضو کے فرائض تو چار ہیں اور ان کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تو چہرے سے ہوتا ہے, تو یہ پھر ہاتھ دھونا, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ کیوں رکھا گیا؟ تو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری حکمت اس کی بیان کی, ارشاد فرمایا پانی کے تین اوصاف ہیں, رنگ, بو اور ذائقہ. فرمایا کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا تو ہاتھ دھونے میں ہمیں پانی کا کلر پتہ چلتا ہے, فرمایا جب کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے میں پانی کا ٹیسٹ پتہ چلتا ہے, کہا جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں نا تو پانی کا جو ہے وہ بو محسوس ہوتی ہے. فرمایا جب تینوں طرف سے پانی کلیئر ہو جاتا ہے نا پھر ہم فرائض کی طرف بڑھتے ہیں. یعنی دین اسلام کی آپ جو ہے وہ آپ دیکھیں حسن تنظیف, حسن نظافت کس قدر اعلیٰ ہے. اور یوں کہوں تو شاید یہ غلط نہ ہوگا کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اسلام طہارت کا حکم دیتا ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ ان کا اکرام
کرے. واہ واہ واہ,
تو سر کے بالوں سے جو ہے وہ دین اسلام اسٹارٹ لیتا ہے اور پاؤں کے ناخن پر آ جائیں تو آپ دیکھیں 40 دن کے اندر اندر ناخن کاٹنے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا. یہ حسن سنت تنظیف کتنی اعلیٰ ہے, کتنا پیارا درس جو ہے وہ. اور جو جو چیز, بہت پیارا جملہ آپ نے فرمایا کہ جو جو چیز جو ہے وہ گندی ہے اور وہ درست نہیں ہے, وہ نظافت سے آ رہی ہے, اسلام نے اسے جو ہے وہ دور کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. تو بلا شبہ دین اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ جس قدر خوبصورت انداز میں ہمیں طہارت کا اور تنظیف کا اور نظافت کا حکم دیتی ہیں, اس سے اعلیٰ مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی. آپ داڑھی میں تیل لگانے کے حوالے سے آپ دیکھیں جو ہے وہ کہنا ہے نبی کریم علیہ السلام اکرام کے اندر یہی چیز فرمائے گا نا,
اسلام کی آپ
اس کو پراپر طریقے سے رکھنا,
ہر چیز کو پاکیزگی دی گئی, صفائی ستھرائی دی گئی اور ہر چیز کو عزت دی گئی. داڑھی ہے تو اس کے بال بکھرے
نہ رہے,
اس کو بھی عزت دی گئی.
اللہ اکبر, بے شک مونچھیں ہیں تو تراشنے کا دیکھیے حکم ارشاد فرمایا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں. تو بلا شبہ جو ہے وہ یہ دین اسلام کا حسن خاص تھا. اسی طرح جو فرمایا کہ اپنے سہنوں کو صاف ستھرا رکھو, ایک حدیث میں فرمایا اپنے سہنوں کو صاف ستھرا رکھو, تو اس کی شرح میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر بندہ اپنے کمرے کو صاف کر لیتا ہے, کچن کو صاف کر لیتا ہے اور صحن پر زیادہ توجہ نہیں دیتا, تو صحنوں کو صاف رکھنے کا فرمایا تاکہ جب بندہ صحن صاف ستھرے رکھے گا تو اپنے کچن اور کمروں کو کتنا زیادہ صاف ستھرا رکھے گا.
اندر سے صفائی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ کچرا باہر پھینکا جا رہا ہوتا ہے. ایک جو مسلمان ہے بندہ, ایک اچھا شہری ہونے کی حیثیت سے بھی اس بات کو دیکھے کہ اپنے شہر میں بھی آلودگی کا سبب نہ بنے. صفائی کو ہم نے ہر جگہ, مسلمان ہے نا اس کی ہر جگہ ایک ہی پہچان ہے, دین ہے اس کے جو تعلیمات ہیں یہ ہر جگہ بندے کو نمایاں کرتی ہیں, روشن کرتی ہیں, یہ خود اجلی ہیں اور جو اس سے ریلیٹ ہو جاتا ہے بندہ اسے بھی اجلا اور چمکدار کر دیتی ہیں. معاشرہ مسلمانوں کا ہو اور شہر مسلمانوں نے آباد کیے ہوئے ہوں اور وہ گندے ہیں تو پھر سوچے کہ یہ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے تو نہیں ہے. اگر صرف یہ اسلامی قوانین ہی نافذ کیے جائیں، اسلامی باتوں کو ہی دیکھا جائے، صفائی کے معاملے میں ہی اس کے احکامات دیکھے جائیں، تو کچرے کو ٹھکانے کہاں لگانا ہے یہ بھی شہر کے بیچوں بیچ پھینکنے کا حکم نہیں. کچرا کنڈیاں ہمارے ہاں بنائی جاتی ہیں، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، کچھ دنوں میں ان کی دیواریں توڑ دی جاتی ہیں، باکسز رکھے جاتے ہیں، ڈبے رکھے جاتے ہیں، ڈسٹ بین رکھے جاتے ہیں اور توڑ پھوڑ کر دی جاتی ہے. اب یہ کس کی ناکامی ہے، کس کی غلطی ہے؟ یہ افراد بےچارے غلط کر رہے ہیں، جبکہ یہی افراد اگر اپنے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے، اس کو فالو کرنے والے ہوں گے، تو یہ اپنی چیزوں کو آراستہ کرنے والے ہوں گے، ان کا خیال رکھنے والے ہوں گے. یہ چیز کچرا ایک جگہ جمع ہوا، جمع کرنے کی جگہ اور ہوگی، ٹھکانا لگانے کی جگہ اور ہوگی. ان ساری چیزوں کا باقاعدہ اہتمام ہوگا، اور اس کے اہتمام کرنے کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں، ادارے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیا ایفرٹ ہے؟ ہم نے ہر دفعہ اگر یہی سوچا ہوا ہے کہ گھر سے نکلتے نکلتے کچرے کا شاپر لینا ہے، اور کسی ایسے مقام پر پہنچ کر جہاں پر میں اپنے آپ کو سیکیور محسوس کروں کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اسے بالکل گھما کر اچھال دینا ہے. اب وہ جہاں جاتا ہے میری کوئی مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں. کچھ علاقے بڑی بڑی بلڈنگز بنی ہوتی ہیں، آپ قریب سے گزریں تو مطلب چھتری لے کے گزرنا زیادہ مناسب ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے کب کیا
کہاں سے کیا آ جائے.
کسی نے جناب سبزی کاٹی ہے تو وہ باقی ماندہ چیزیں آ جائیں گی، بچے کی نیپل چینج کروا رہے ہیں تو جناب یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا انداز ہے، غور کرنے کی حاجت ہے.
اللہ کریم یہاں پر دیکھیں خالد بھائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بھی کہ راستوں میں ارشاد فرمایا بیٹھتے ہو تو پھر راستوں کے حقوق بھی ادا کرو. تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کے حقوق کیا ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا. یعنی راستے کے حقوق بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک چیز پر صدقے کے ثواب کو ذکر فرمایا، تو یہ کتنا بڑا اجر ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا، تو جس کو آپ گھما کر پھینک رہے ہیں یا جو آپ جس کو جو ہے نا زینت بنا رہے ہیں رستے کی، تو وہ کیا ہے، کیا رستے کی وہ سمجھیے کہ بہتری کا سبب بنا
رہے
ہیں، زینت ہو رہی ہے یا نہیں، یا لوگوں کے لیے بدبو کا، لوگوں کے لیے. اور یقین کریں کہ خالد بھائی اس سے جو لوگ، جو ایک سلجھا طبقہ ہے، جو ایک سمجھدار طبقہ ہے، جو اس سے وہ بدزن ہوتے ہیں، اور جو اس کو ایک مطلب یوں سمجھیے کہ شاید وہ اس فیملی، اس گھر سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتے ایسے لوگوں سے کہ جو اس قسم کا مزاج رکھتے ہیں کہ جناب صبح کو اٹھے تو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر کچرے کا باکس پڑا ہوا ہے جناب، چپکے سے کوئی جناب رکھ کر چلا گیا. تو یہ مزاج اور یہ چیزیں لوگوں کو تکلیف دیتی ہیں، لوگوں کو اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، اور اس سے جو ہے نا لوگوں کا اعتماد اڑ جاتا ہے، لوگوں کی نظر میں آپ کی وقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، گر جاتے ہیں آپ معاشرے میں، آپ کی اہمیت نہیں رہتی. تو اس چیزوں کو اگر ہم اختیار کریں کہ دیکھیں کہ رستے سے جو تکلیف دہ چیز دور کرنے پر صدقے کے ثواب کو بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ رستے میں اس طرح کی گندگیاں اور یہ سب ڈالنے سے گریز کریں. جو جس کی جگہ ہے اس کو وہاں پر ڈالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی ایک امت سے، لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ صدقے کے ثواب کو جو ہے وہ پائیں گے حدیث پاک کے مطابق. تو اللہ تعالی اس پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
آمین آمین. بہت پیاری بات ہے حضرت آپ نے کی، اللہ کریم بالکل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک بات کو اور مینشن کروں گا اور تھوڑا سا اس پر اگر ہم غور کریں، کبھی آپ نے کسی ایسے فرد کو دیکھا ہو جو اس طرح کا کام کر رہا ہے، گھر سے نکلا ہے شاپر گھما کے پھینک رہا ہے، آپ کی کیا رائے قائم ہوتی ہے اس کے بارے میں؟ کیا سوچتے ہیں، یہ اچھا بندہ ہے، اس نے عمل اچھا کیا ہے، اس کو کبھی شاباشی دینے کا دل چاہے گا؟ کبھی اچھے الفاظ میں اس کو یاد کرنے کا بھی دل کرے گا؟ یہ کہیں اس کا تذکرہ بھی کریں گے، ہاں بھائی یار ہمارے محلے میں بھی ایک آدمی اچھا ہے؟ اگرچہ یہ ایک غیبتوں والی بات ہو سکتی ہے کہ اس طرف چلی جائے، اگر آپ مینشن کرتے ہیں بات کو برائی بیان کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور جو اس کی غیبت کی ڈیفینیشن ہے اس پر صادق آتی ہیں، تو پھر یہ غیبتوں بھری بات ہو سکتی ہے. لیکن وہ عجیب بندہ کیسا ہے جو اپنے آپ کو ایسی جگہ پر پیش کر رہا ہے جہاں اس کی عزت نیلام ہو رہی ہے، ایسی حرکت کر رہا ہے کہ لوگوں کے دل سے اس کی محبت نکل رہی ہے. حدیث مبارکہ ہم نے سنی نا کہ بندہ مومن تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائے، حدیث پاک کی شرح میں ہم نے سنا، جس سے لوگوں کو حقارت ہو، یعنی لوگ بھی آپ سے بدگمان نہ ہو، ایسے کام بھی نہیں کرنا. وہ بدگمان ہی تو کہاں، وہ بد یقینی کی کیفیت میں لا کے اگر ہم نے کھڑا کر دیا ہے تو کتنی بری بات ہے. اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، جہاں ہم اپنے علاقے میں رہ رہے ہیں، اپنے محلے میں رہ رہے ہیں، اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، ان کو صاف ستھرا کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے، ہماری مسجد ہے، ہم ان میں نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہاں پر بھی ایک خاص کیٹیگری بیان کی گئی کہ مسجد میں جا رہے ہیں تو پھر کیا انداز ہونا چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ حج کی سعادت عطا فرما رہا ہے، مسجد حرام جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں حاضر ہو رہے ہیں، وہاں بھی ایک جو بے دھیانی کی زندگی گزار رہا ہے، غفلت کوتاہی کی زندگی، سستی کی زندگی گزار رہا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں وہ پہنچے تو اس کا اچانک سے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے، وہ ایک چیز جو فطرت میں موجود ہوتی ہے نا، تو وہ گندگی کر رہا ہوتا ہے، جو کھایا ریپر وہیں چھوڑ دیا، جہاں ہے وہاں ہم نے صاف ستھرا رہنا ہے۔ ابھی آپ کو ایک پیکج دکھانے جا رہے ہیں، مکے کی بہار ہے، بہت پیارا یہ پیکج ریکارڈ کیا گیا، آئیے دیکھتے ہیں مکے کی بہار۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر عاشق رسول کو جہاں مدینہ سے محبت ہوتی ہے، وہاں مکہ پاک سے بھی محبت ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہم مکہ پاک کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں سنیں گے، اپنا ایمان تازہ کریں گے اور محبت مکہ میں مزید اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا واہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تورات شریف میں ہے، اللہ پاک بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا، جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ۔ فرشتے جا کر اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ تو کعبۃ اللہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو سوال کر۔ تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا، اے اللہ پاک، تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ سبحان اللہ، تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول فرما لی۔ حضرت سیدنا واہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، جن کے چہرے وائٹ یعنی سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک یہ پڑھ رہے ہوں گے۔ پھر فرشتے کہیں گے، اے کعبہ چل۔ تو وہ کہے گا، میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست کو قبول نہ کر لیا جائے۔ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا، تو مانگ، دیا جائے گا۔ تو کعبہ شریف کہے گا، اے اللہ پاک، تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے، انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا، اے کعبہ، ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا ہوگا۔ تو کعبہ عرض کرے گا، اے اللہ پاک، ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت کو قبول کیا۔ تو وہی فرشتہ ندا کرے گا، جس نے کعبہ کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائیں، اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے۔ پھر فرشتہ پکارے گا، اے کعبہ چل۔ تلبیہ پڑھتا پڑھتا کعبہ شریف چلے گا، پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، آپ نے سماعت فرمایا کہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے کی کتنی برکت ہے، اس کا طواف کرنے کی کتنی برکت ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس جس خوش نصیب کو کعبے کے ساتھ نسبت ہوگی، اللہ اکبر، کعبہ شریف اس کی سفارش کرے گا اور ان سب کو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، انہیں اپنی رضا عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو میرے پیارے عاشقان رسول، ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی الجھنوں سے نکل کر، دنیا کے دیگر معاملات سے نکل کر کوشش کریں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں بھی جلد کعبۃ اللہ کا سفر نصیب ہو جائے، ہم بھی طواف کعبہ کی سعادت حاصل کریں، ہم بھی کعبۃ اللہ کو دیکھ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں، ہم بھی قابت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زمزم پئیں، ہم بھی قابت اللہ کا غلاف پکڑ کر اشک باری کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا کریں۔ قابت اللہ بہت بڑے مقام والا ہے، قابت اللہ بہت ہی برکت والا ہے۔ قابت اللہ شریف کی نسبت انشاءاللہ عاشقان رسول کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے بڑے مقام دلوائے گی۔ اللہ پاک ہمیں قابت اللہ سے محبت کرنے، اس کا طواف کرنے اور اس کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماشاءاللہ، یہ خانہ کعبہ کی برکتیں ہیں کہ ایسے شفاعت بھی کروائے گا، ایسے لوگوں پر اللہ کریم کرم فرمائے گا جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہوگا، اسے دیکھا ہوگا۔ اللہ کریم یہ برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ شریف کی شفاعت ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں۔
جنید مدنی، کراچی سے کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام کھلا صدی اعلیٰ کے حد کہتے ہیں، بہت اچھا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے کلام بھی اس کے ذریعے سننے کو ملتے ہیں، اس کے علاوہ گھریلو علاج بھی پتہ چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ میری ایک فرمائش تھی، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔
سبحان اللہ، جزاک اللہ اپریسیشن کے لیے، بہت شکریہ۔ اللہ کریم آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ ان شاء اللہ کلام شامل کریں گے، مزید کال دیجیے۔
میرا نام محمد اسماعیل اتاری ہے، میں جامعۃ المدینہ احمد آباد ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، اے ختم رسول مکی مدنی، جزاک اللہ خیرا۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مزید۔
میرے پیارے پیارے خالد انکل، میں ہوں فاطمہ تاریا مین چناب۔ میرے پیارے پیارے استاد بھائی، آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے، مدینے کا پھر جاتے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت شکریہ جناب، بہت پیاری آپ نے فرمائش کی، اللہ آپ کو برکت دے، اور تھوڑی سی آپ نے پوری بھی کر دی، خود ہی کچھ سنا بھی دی۔ مزید کال دیجیے۔
محمد شہاب مداری، روجان مداری سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، یہ نعت سنا دیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، تقریباً فرمائشیں زیارات کی کالز پر ہی مشتمل ہیں، تمنائیں عاشقاں کی، اللہ کریم کسی کی آہ کے صدقے میں ہماری پوری فرمائے۔
آمین۔
مزید دیجیے۔
میں بھی پیسے اتاریا میرے والا سے آنکھوں کا تارا، نام محمد، مجھے یہ والا کلام سنا دیجیے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی حسن بھائی، آپ کی طرف سے کچھ فرمائشیں شامل کیجیے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے تو میسج لیں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میری الفت مدینے سے یوں ہی در گئی، میری الفت مدینے سے یوں ہی در گئی، میرے آقا کا روضہ مدینے Yeah. مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو. موت کیا زندگی کی بھی
اللہ
کوئی
شامل کرتے ہیں حج کی برکات.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ایمان ہے جس میں شک نہ ہو، اور وہ جنگ ہے جس میں خیانت نہ ہو، اور حج مبرور یعنی مقبول حج اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی پسندیدہ عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مقبول حج ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. حضرت سینا ماعز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا ایک اللہ پر ایمان لانا، پھر مقبول حج کرنا، تمام اعمال پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے کے درمیان ہوتا ہے. سبحان اللہ. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ یکے بعد دیگرے کرو، کیونکہ یہ دونوں اعمال فقر اور گناہوں کو ایسے دور کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اور مقبول حج کا ثواب جنت کے سوا کچھ نہیں. یہ سنن ترمذی شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب جنت سے کچھ کم نہیں. عرض کیا گیا مبرور سے کیا مراد ہے، فرمایا ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، ایک روایت میں جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام عام کیا جائے. آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. ارشاد فرمایا حاجی کے اونٹ کے ہر قدم چلنے اور ہاتھ رکھنے کے بدلے اللہ پاک حاجی کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، یا اس کا ایک گناہ مٹاتا یا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. سچے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت الحرام کا ارادہ کرے پھر سوار ہو، سواری کے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھے گا، ایک گناہ مٹا دے گا، ایک درجہ بلند فرمائے گا. وہ بیت الحرام پہنچے گا، طواف کرے گا، کعبے کا طواف کرے گا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرے گا یعنی دوڑے گا، پھر حلق یا تقصیر کروائے گا. حلق یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوائے جائیں، تقصیر میں کچھ بال منڈوائے اتارے جاتے ہیں. وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، لہذا اب وہ اپنے اعمال کی ابتدا نئے سرے سے کرے. آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اور ایک روایت میں ہے اپنے اہل خانہ میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا، گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ، اللہ کریم جل وعلا دشت عرب بھی نصیب فرمائے اور صحرا بھی نصیب فرمائے. کمال کی دعائیں ہیں. آپ کی کچھ کالز ہیں مدری چینل کے ناظرین، آئیے شامل کرتے ہیں اور پھر ٹاپک کی جانب انشاءاللہ مزید آتے ہیں.
ماشاءاللہ، مرحبا، سلسلہ کھلی ہم صلی اللہ کہتے کہتے مرحبا. خالد بھائی، آج موضوع ہے طہارت. یقیناً طہارت ظاہر اور باطن کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے. تو مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ظاہری طہارت سے مراد کیا ہے اور باطنی طہارت سے کیا مراد ہے. اور نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیجئے. توبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ.
سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا کلام آپ نے فرمائش کی. اور ظاہری طہارت اور باطنی طہارت ان کا کیا معاملہ ہے؟ ایز بھائی کیا فرمائیں؟
ظاہری طہارت سے اگر ہم مراد لیں تو ظاہری طہارت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے بدن کو صفائی ستھرائی سے مزین کرے، آراستہ کرے، اور گندگیوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائے. اس اعتبار سے بھی ظاہری طہارت مراد دی جا سکتی ہے. اور ایک طہارت یہ بھی ہے کہ انسان کی جو ظاہری گناہ ہیں، ظاہری اعضاء ہیں، ان اعضاء کو بھی گناہوں سے بچائے، یہ بھی طہارت کے زمرے میں شامل ہے. اور باطنی طہارت یہ ہے کہ دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ انسان اپنے آپ کو شرک کی گندگیوں سے، کفر کی گندگیوں سے بچائے، جو کہ الحمدللہ ہمیں نصیب ہے، الحمدللہ مومن ہے، کلمہ گو ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے. اور دوسرے اعتبار سے آپ باطنی سمجھے طہارت یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو، دل وہ دل کہ جس کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے مطابق یہ باڈی کا جو ہے وہ سمجھے کہ بادشاہ قرار دیا ہے، یوں سمجھیے کہ اس کو جو ہے وہ ایک مین پارٹ آف باڈی قرار دیا ہے. اب اس دل کو جو ہے وہ کیا نام ہے گندگیوں سے پاک کرنا. اب جیسے ظاہری اعتبار سے کوئی نجاست بدن پر لگ جاتی ہے تو اس کو دور کرتے ہیں، تو بالکل اسی طریقے سے دل بھی آلودہ ہو جاتا ہے. دل جو ہے وہ گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم نے ذکر کر دیا کہ شرک اور کفر، اس سے بچانا. دوسرا جو ہے وہ امراض، وہ باطنی بیماریاں کہ جو دل میں جو ہے وہ دل کو زنگ آلود کر دیتی ہیں، دل کو گندا کر دیتی ہیں، ان بیماریوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا، جیسے حسد ہے، تکبر ہے، ریاکاری ہے، تو ان سارے امراض سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ بچانے کا نام جو ہے وہ یہ بھی طہارت ہے. تو جس طرح ظاہری طہارت ہمارے لیے ضروری ہے، ظاہری طہارت جو ہے وہ یہ ہمیں خوشنما بناتی ہے، پاکیزہ بناتی ہے، ستھرا بناتی ہے، معاشرے میں کردار ادا کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جو باطنی طہارت ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں محبوب بناتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ کی قریب کرنے والی ہے. تو ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے کئی گنا بڑھ کر جو ہے وہ باطنی طہارت پر جو ہے وہ توجہ دینے کی حاجت ہے. کہ بس اوقات ظاہری طور پر تو انسان بہت اجلا ستھرا ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس کا باطن جو ہے وہ گناہوں کی گندگیوں سے آلودہ ہوتا ہے. تو اس کو جو ہے وہ اپنے دل کو ان باطنی بیماریوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. یہ ایک چھوٹے سے مناسب سے الفاظ میں نے ظاہری اور باطنی جو ہے وہ بیماریوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ورنہ اس میں تو وسعت بہت زیادہ ہے. اگر ایک ایک چیز پر ڈیٹیل پر گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے پورا ایک طریقہ ہے، اسباب ہیں، علاج ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اور باطنی بیماریوں کی معلومات میں الحمدللہ ایک ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ کون سے وہ امراض ہیں کہ جو باطنی طور پر دلوں کو میلا کرنے والے ہیں، گندا کرنے والے ہیں. پھر ان کے علاج اور اسباب بھی ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل ان پر بخوبی جو ہے وہ واقفیت ہو سکے گی.
اسباب بھی جاننا ضروری ہوں گے، ان کا تدارک کیسے ہوگا یہ بھی جاننا ضروری ہوگا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں احیاء العلوم میں وضو کے حوالے سے گفتگو فرمائی، طہارت ظاہری کے حوالے سے گفتگو فرمائی، اس کے بعد پھر طہارت باطنی کی طرف بھی مخاطب کرتے ہوئے ایڈریس کرتے ہیں لوگوں کو کہ طہارت باطنی یہ ہے،
جب بندہ دسمبر, ایک موٹی سی بات عرض کروں, دسمبر پانی بہا رہا ہے تو یہ تو سوچ رہا ہے کہ میرا جسم سے گندگی دور ہو رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس سے گناہ بھی دور ہو رہا ہے, یہ بھی ایک باطنی طہارت کا ذریعہ ہے. اور ساتھ ساتھ بندہ یہ بھی غور کرتا رہے کہ دل میں جو برائیاں موجود ہیں, حسد ہے, یہ ایک دل کی بیماری ہے, دل کی گندگی ہے, اس سے بھی دل کو پاک ہونا چاہیے. یہ پاک نہیں ہوگا, پہلے تو یہ ہے کہ جو ظاہری جسم پاک نہیں ہے تو لوگوں کو بدبو آئے گی, وہ دور ہو جائیں گے. دل کی گندگی ایسی ہے کہ لوگ قریب قریب رہیں گے لیکن دل ان کے ایسے دور ہوتے ہیں کہ آپس میں ہی ساتھ بیٹھا ہوا شخص سے دشمن ہوتا ہے اور اس کے بارے میں وسوسے پال رہا ہے, اس کے بارے میں کبھی اس کی نعمت چھن جانے کا تصور آ رہا ہے, کبھی اس سے ایسی پوشیدہ دشمنی چل رہی ہے کہ کبھی وقت ملا تو انتقام لوں گا, دوسرا تکلیف میں آ رہا ہے, یہ دل کے اندر خوش ہو رہا ہے, یہ بھی دل کی گندگی ہے. اور بندہ مومن کو اس سے بھی بچنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا. مزید کال
جہاں پہ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا نا بات کے, بعض اوقات بندہ ظاہر کو تو صاف ستھرا رکھتا ہے لیکن باطن کی طرف توجہ نہیں ہوتی, تو اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا امام غزالی نے کہ اگر آپ کسی بادشاہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے گھر کو باہر سے تو بڑا صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا ہوا ہے لیکن گھر کے اندر چیزیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور گندگی ہے, بدبو ہے, تو آپ یہ سوچیں گے جب بادشاہ آپ کے گھر کے پاس آئے گا تو باہر سے تو بڑا خوش ہوگا لیکن جب گھر کے اندر آ کر وہ دیکھے گا تو وہ کیا تأثر لے گا اور اس کا آپ کے بارے میں کیا اس کی رائے قائم ہوگی, وہ کیا سوچے گا. تو یقیناً یہ ایک مثبت بات نہیں ہے, منفی بات ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو سمجھایا ہے کہ جس طرح ہم اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھ رہے ہو اسی طرح باطن کو بھی صاف ستھرا رکھو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ظاہر تو صاف ستھرا ہے لیکن تمہارے باطن کی گندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے. تو لہٰذا جس طرح گھر کے اندر کو صاف کرنے کا بھی حکم ہے باہر کی طرح, اسی طرح دل کو بھی, اور دل کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے اور اپنے ظاہر کو بھی صاف کرنے کا حکم ہے.
ماشاءاللہ, بہت پیاری بات کی آپ نے, زبردست. مزید کال دیجیے.
خالد بھائی, آج کا موضوع طہارت ہے. ایک تعداد ملتی ہے کہ وہ ان کو غسل کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا, تو وہ بھی تو پھر طہارت, اور پھر یہ ظاہری طہارت تو رکھنا لیکن وہ غسل جو فرض ہے اس کا پورا نہ کرنا, اس کی تھوڑی رہنمائی فرمائے.
مدری چینل کے ناظرین, یہ بھی ایک علم دین کا بہت وسیع موضوع ہے اور بہت ضروری موضوع ہے کہ کہاں طہارت ضروری ہے, کہاں وضو کر کے طہارت حاصل کی جائے گی, کہاں غسل کر کے طہارت حاصل کی جائے گی. اور بندے پر اگر غسل کے معاملات ہیں اور وہ اس کو ادا نہیں کرتا, پھر چاہے وہ کتنا ہی وضو کر لے, جب غسل کی ادائیگی مکمل نہیں ہوئی تو پھر وضو پر وضو کیے جانا بھی کارآمد نہیں ہوگا. غسل کیسے اترے گا اس کو سیکھنے کے لیے الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی مختلف کورسز کروا رہی ہے, طہارت کورس کے عنوان پر کورسز الحمدللہ کرائے جا رہے ہیں, اور فیضان آن لائن اکیڈمی سے بھی اس کا رابطہ کیا جا سکتا ہے, وہاں سے بھی کورسز کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بالخصوص جس طرح آج کل چھٹیاں ہیں, تو مختلف علاقوں میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مساجد میں الحمدللہ طہارت کورس کرائے جا رہے ہیں, شریعت کورس کرائے جا رہے ہیں, اور دیگر مختلف کورسز کا اہتمام ہے. دعوت اسلامی کے ساتھ اگر ہم کنیکٹ رہیں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن جو پرٹیکولر آپ نے سوال کیا, میں چاہوں گا اس پر بلال بھائی کچھ گفتگو فرمائیں.
جی بالکل ایسا ہی, اور اس پر جس طرح ہماری بات ہوئی تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خوب صاف ستھرا ہو کے نہا کے نکلتا ہے, یعنی صابن بھی اچھے سے اچھا لگا لیا, شیمپو سے نہا دھو کے نکل گیا, لیکن وہ تھا جنبی پاک نہیں تھا, تو جب وہ باہر نکلا تو بھی وہ پاک نہیں رہا. یعنی ظاہری صفائی تو اس نے کر لی, لیکن ایک ہوتا ہے کہ جو پاکیزگی کا جس پہ اطلاق ہوتا ہے, مثال کے طور پر ناپاکی ختم نہیں
ہوئی, ختم ہو گئی ناپاکی, ختم
گندگی ختم ہو گئی, بدبو اس نے دور کر لی, صاف ستھرا کر لیا, خوشبو بھی آ رہی ہے, لیکن ایک جو ناپاکی تھی شرعی ناپاکی وہ دور نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو غسل کے فرائض تھے وہ اس نے پورے نہیں کیے. غسل کے فرائض یہ تھے کہ اس نے اگر منہ کلی نہیں کی, منہ صاف نہیں کیا, اس کے ہر ہر پرزے پہ پانی نہیں ڈالا تو یہ فرض ادا نہیں ہوا, اگر اس نے ناک میں پانی نہیں ڈالا, ناک کو اچھی طرح اس نے صاف نہیں کیا تو یہ فرض بھی اس کا رہ گیا. تو اگر یہ چیزیں پوری نہیں کی اور صرف جسم پر پانی بہا لیا, یہ ڈال لیا, تو اس سے اس کا غسل ادا نہیں ہوگا. غسل جو تھا وہ اس کا فرض پورا نہیں ہوا, تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کو بھی پورا کرے. اگر جنبی ہے, ناپاکی ہے, تو اس فرائض کے ساتھ غسل کرنے کے ساتھ ساتھ پھر جو اس کو نظافت حاصل کرنی ہے اس کو بھی کرنی پڑے گی. دونوں چیزیں ضروری ہیں.
یعنی جب طہارت حاصل کر رہے ہیں, نہا رہے ہیں, تو ان چیزوں کا اہتمام کر لیں. غسل کے تین فرائض, ان کا اہتمام کر کے ان کو ادا کر لیں. ایک تو آپ ادا کر ہی رہے ہیں, وہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے, پورا جسم جو ظاہری جسم ہے ہمارا جو آنکھ سے دیکھنے میں نظر آتا ہے, تو وہاں پانی بہا لیا آپ نے, ایک فرض تو ادا ہو گیا, باقی دو فرض مزید رہ گئے. جس کو اگر ترتیب سے لے لیں تو پہلے کلی کرنا. اب کلی کرنے میں آپ یہ دیکھیے اہتمام اس طرح سے کیا جائے کہ داڑھ اور یہ کلوں کے پیچھے کا جو حصہ ہے, پھر داڑھ کے اندر کا جو حصہ ہے, جہاں جہاں پانی گھمانا ممکن ہو, پہنچانا ممکن ہو, منہ میں پانی لے کر اچھی طرح جنبش دیں, روزانہ ہو تو غرغرہ کریں, حلق تک پانی لے کر جائیں, اور اس کے بعد وہ پانی کلی کر دیں گے, منہ سے باہر نکال دیں گے. اسی طرح ناک میں پانی چڑھائیں گے تو ناک میں ہاتھ میں پانی لیجیے, اس کو ناک کے قریب لا کر ایسے سونگیے تو اوپر کی طرف پانی چڑھے گا, تو وہ نرم ہڈی جو ہے یہ بالکل یہاں تک پانی بہ جائے, دو فرض آپ کے ادا ہو گئے. اس کے بعد تیسرا فرض تو آپ ادا کر ہی رہے ہیں کہ پورے جسم پر پانی بہا رہے ہیں, تو دونوں کام ہو جائیں گے, طہارت بھی ہو جائے گی اور صفائی بھی ہو جائے گی, دونوں کام ہو جائیں گے, فرض بھی ادا ہو گیا اور اگر یوں سمجھے کہ گندگی وغیرہ تھی یہ بھی دور ہو گئی, بندہ پاک ہو گیا. اس کے پاک ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب رحمت کے فرشتے اس کے گھر میں داخل
ہو گئے, اب نماز دیگر عبادات سب اس پر ہو سکتے. اور یہاں پر بہت پیاری بات آپ نے شرط میں جیسے بلال بھائی نے بتایا, تو اپنا غسل اور وضو چیک کروا لینا چاہیے. خالد بھائی یہ مطلب بہت سارے لوگ وہی سمجھے, ہمیں تو آتا ہے کرنا وضو, آتا ہے سالوں سے کر ہی رہے ہیں, اس کا بھی کیا کوئی ٹیسٹ ہونا ہے چیک کروانا ہے, تو بھائی یہ چیک کروا لے. نیکی کی دعوت کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی درس دے رہے تھے, تو درس میں انہوں نے غسل کے چند حوالے سے بیان کیا, تو درس کے بعد ایک بزرگ جو 70 سال کی لگ بھگ ان کی عمر تھی وہ درس میں موجود تھے, تو وہ بزرگ رونے لگے زاروں کا تھا, تو ان بزرگ سے رونے کی وجہ پوچھی, انہوں نے فرمایا کہ آج آپ کی درس کی برکت سے مجھے پتا چلا ہے کہ غسل کے اندر فرائض بھی ہوتے ہیں اور اس طرح غسل کرتے ہیں جانا کہنا. اب آپ اندازہ کر لیں اس بات سے کہ کئی اس طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہوں گے کہ جو اپنے نہیں سمجھیں گے, بس یہ چند ایک پانی کے ڈول بہا لیے تو جناب یہ ہمارا غسل ہو گیا, یا اب شاور کے نیچے ہو گیا تو بس ہمارا غسل ہو گیا. تو غسل اس چیز کا نام نہیں ہے, پراپر طریقے سے فرائض کو ادا کرنے کا نام غسل ہے. آپ نے کہا کیسے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک گلی گلی محلے محلے موجود ہے الحمدللہ. آپ دعوت اسلامی کی مساجد میں آ جائیں الحمدللہ, مبلغ دعوت اسلامی سے رابطہ کر لیں, امام مسجد سے رابطہ کر لیں, ان کے پاس آ کر جو ہے وہ اپنے غسل اور وضو چیک کروا لیں, انشاءاللہ عز و جل جو بہتری ہوگی تو فبیہا بہت اچھی بات, اور خامی ہوگی انشاءاللہ آپ کی اصلاح فرما دیں گے. فرائض اور سنن اور واجبات اور مستحبات جو بھی اس کے لیے ضروری ہوں گے آپ کو اس سے آگاہ کر دیا جائے گا, نہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا, اس کے ذریعے گھر بیٹھے آپ کورس کر سکتے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل 3 دن کے اندر آپ کو یہ پیکج ملے گا کہ انشاءاللہ وضو غسل اور نماز کے الحمدللہ فرائض اور سنن اور مستحبات الحمدللہ آپ کو سکھا دیے جائیں گے. تو آگے بڑھیے انشاءاللہ, تمہارا کو اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے لیے بہت ایک سنہری موقع ہے, اس کی برکت سے الحمدللہ آپ ان سارے مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. تو آسان ہے, ہمت کیجئے, آگے قدم بڑھائیے اور دین کا علم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر پیدا کریں, تو انشاءاللہ عزوجل اب کچھ مشکل نہیں رہا ہے جانا.
اللہ کریم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی 40 سال کی زندگی میں کہیں یہ نہیں پڑھا, کہیں یہ نہیں سنا. تو ان سے بات کی تھوڑی تو میں نے کہا کہ 40 سال کی زندگی میں کتنے وقت آپ نے بیانات سنے, ہر جمعے آتا ہوں,
چھوٹا سا رسالہ بھی نہیں پڑھا ہونا ہے 40 سال,
ہر جمعے آتا ہوں, ہر جمعے کس وقت آتے ہیں, اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں, نماز تو آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. اچھا بہت مہربانی, نماز آپ ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں, لیکن ذرا اس کو بھی تو دیکھیے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سنا بھی جا رہا ہے. بہت سے ٹاپک اس لیے بھی ڈسکس جمعے کے دن نہیں ہوتے, کبھی خطابات سے پوچھیے جو امام صاحبان آپ کو جمعے کے دن بیان سنا بھی رہے ہیں نا, کبھی ان سے بھی پوچھیے کہ آپ ہر طرح کا ٹاپک شریعت کا ڈسکس کرتے ہیں ممبر پہ, ہر طرح کی بات کرتے ہیں, تو وہ بھی یہ کہیں گے کہ نہیں بھائی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ کبھی ایسا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے جس نے پچھلی بات نہیں سنی نا اور آدھی سے جوائن کیا, اس کو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آنا, تو جان بوجھ کر ایسے ٹاپک پھر ڈسکس بھی نہیں کیے جاتے کہ کوئی آدھے سے ہمیں جوائن کرے اور غلط مسئلہ نہ سمجھ جائے. اور ہم یہ ذہن بنائے ہوتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے آتے جا رہے ہیں, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان جو دین سیکھنے کے لیے موجود ہوتے تھے ان کا اہتمام پڑھا کبھی؟ کیونکہ وہاں پر بھی کاروبار زندگی بھی چلانا تھا, زندگی کے دیگر معاملات بھی چلانے تھے, دین بھی سیکھنا تھا, تو وہ دونوں چیزوں کو یوں لے کر چلتے کہ آپس میں یوں کر لیا کرتے کہ آدھا دن میں حضور کی بارگاہ میں جب حضور درس دے رہے ہوں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا, دوسرا کما رہا ہوگا, پھر اگلے دن وہ حاضر ہو جائے گا تو یہ جا کر کما رہا ہوگا.
کیا بات ہے!
اس دوران
جو حضور نے بیان کیا اگر تم نے سنا, میں غیر موجود تھا, میں غیر حاضر تھا, تو پھر جو تم سنو وہ مجھے سکھا دینا, جو میں سنوں گا وہ تمہیں سکھا دوں گا. یہ اہتمام کس لیے تھا؟ وہ تو ہر وقت حضور کے زمانے میں ہی تھے, حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے. جتنی ہماری آج تک کی کل نمازیں نہیں ہوں گی, اتنے ان کے صرف وہ اوقات ہوں گے جو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں دین سننے اور سیکھنے کے لیے گزارے. اس کے باوجود ان کا اہتمام یہ ہے. اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ 40 سال کی زندگی میں ہم نے ایسی کبھی بات نہیں سنی. کیوں نہیں سنی؟ اس پر بھی غور کیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں, بہت سارے مقامات ایسے بنے ہوئے ہیں. آپ بولے میں 40 سال سے دنیا میں رہ رہا ہوں, مجھے تو نہیں پتا کہ فلاں ملک کہاں ہے. تو آپ کے پتہ نہ ہونے سے ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ ملک ہی دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائے گا. اس چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا, اس کا وجود ہوگا. آپ ہی سے کہا جائے گا نا کہ تھوڑی سی اپنی اویئرنیس بڑھائیے, تھوڑی سی معلومات میں اضافہ کیجیے. تو دینی معلومات کا بھی یہی معاملہ ہے. اس میں اضافہ ہمیں آگے بڑھ کر سیکھنے کے لیے جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہو سکے گا. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. کال لیتے ہیں.
میرا سوال یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, اس کی کچھ وضاحت فرما دیں.
ماشاءاللہ, اچھا سوال ہے. اور الحمدللہ اس پر ابتدا میں ہم نے گفتگو کی کہ اس سے کیا مراد ہے, اور اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ جس طرح مکفر سیئات ایمان ہے, اسی طرح یہ جو طہارت ہے, وضو کرنا ہے, غسل ادا کرنا ہے, تو جہاں جہاں پانی کا گزر ہو رہا ہے وہاں وہاں کے صغیرہ گناہوں کو یہ بھی بہا کر لے جاتا ہے. مکفر سیئات ہے یہ طہارت, اس لیے اسے نصف ایمان بھی کہا گیا ہے. مزید کال دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کو صفائی ستھرائی کا ذہن کیسے دیں؟
ہاں جی, ماشاءاللہ, یہ بڑی پیاری بات کی. بچوں کو کیسے ذہن دیا جائے, بھائی صفائی ستھرائی کیسے رکھا جائے؟
بچوں کی صفائی اور ستھرائی کا تعلق جو خالد بھائی ہے وہ ظاہر ہے کہ جو گھر کے سرپرست ہیں وہ ان کے ساتھ
دیکھیں گے, وہ سیکھیں,
جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. دین اسلام نے تو آپ دیکھیے کہ بچوں کی صفائی اور ستھرائی کا کیسا بندوبست کیا, اہتمام کیا. جیسے ہی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کے لیے فوراً جو ہے نا غسل کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کا شریعت مطہرہ میں حکم ہے. اس کے بعد جو ہے وہ والدین کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ والدین جو ہے وہ اولاد کی صفائی ستھرائی کے سارا اہتمام اور انتظام یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی, بالخصوص والدہ کی. اب دیکھیے کہ والدہ جو ہے وہ کیا نام ہے, جس قدر صفائی پسند ہوگی, صفائی کا اہتمام کرنے والی ہوگی, گھر کے اندر جس قدر جو ہے وہ نظافت کا, ستھرائی کا, صفائی کا اہتمام ہوگا, تو بچے بھی اسی چیز کو دیکھ کر جو ہے وہ اڈاپٹ کریں گے, اس کو سیکھیں گے, اور ان کے اندر جو ہے وہی چیز جو ہے وہ مطلب مجھے آئے گی. تو اگر آپ گھر پہ جو ہے وہ ماحول اس طرح کا ہے کہ جناب چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور گندگی ہو رہی ہے چاروں طرف, جو ہے وہ کیا نام ہے عجیب و غریب ماحول بنا ہوا, تو بچے کی یوں سمجھیے کہ صحت پر بھی, نفسیات پر بھی, اس کی تربیت پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے. اور ایک جو صحت مند نشو و نما ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ صفائی کو, ستھرائی کو, نظافت کو بڑا عمل دخل حاصل ہے. تو اس لیے والدین کی اولین طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی صفائی ستھرائی, اپنے گھر کی صفائی ستھرائی, ماحول کی صفائی ستھرائی کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں. تو یہ ساری چیزیں وہ اثرات رکھتے ہیں کہ جو بچے کے اوپر جو ہے وہ مرتب ہوں گے, اور پھر اس کی اپنی لائف کے اندر بھی جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوں گا. اگر گھر کے اندر اسی طرح کا نظام ہوگا, جو چلتی کے ساتھ چلانے والا نظام ہوگا, اور جناب سامان بکھرا ہوا ہے ادھر ادھر جو ہے وہ, اور بچے کی کیفیت بھی ایسی ہے جناب ناک بہ رہی ہے اور دودھ جو ہے وہ کہنا میں کہاں کا کہاں جا رہا ہے, اور وہ اس کے لباس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے,
تو پھر ظاہر ہے مکھیاں بیٹھ,
ہاں تو بالکل وہ پھر اس طرح کا نظام جو ہے یہ بچے کی شخصیت کو بھی جو ہے وہ متاثر کرے گا.
بزرگوں نے ایاز بھائی اس حوالے سے یہ بھی گفتگو فرمائی کہ جب بچہ گندگی سے, نجاست سے آلودہ ہو جائے, جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے اور اپنے کپڑوں میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتا ہے, آلودہ کر دیتا ہے, تو فرمایا گیا کہ اس کو فوراً طہارت کا اہتمام کروایا جائے. کیونکہ اگر یہ گندا رہے گا تو اس کی یہ گندگی اس کی اخلاقی کیفیت پر اثر انداز ہوگی.
اللہ اکبر,
اس کے اخلاق خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک انداز ہے کہ اگر نیپی وغیرہ اس کو باندھ دی گئی تو پھر وہ پورا دن ہی اس کو گزارنا ہے
صبح سے شام,
یہ بہت غلط انداز ہے, اور اس سے بچے کے اخلاق بگڑنے کا بہت زیادہ گمان ہوتا ہے. کیونکہ وہ ایک گندگی سے آلودہ ہونے کا عادی بن چکا ہے, آلودہ ہونے کا نہیں, آلودہ رہنے کا عادی بن چکا ہے, تو اس پر پھر وہ بری باتیں جلدی اثر کر رہی ہوتی ہیں, اچھی باتیں دیر سے اثر کرتی ہیں, یا وہ اچھائی کے دروازے بند کر دیتا ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بلال بھائی؟
جی ایسا ہی ہے بالکل, کہ اگر وہ پاکیزگی کی حالت میں نہیں رہے گا تو بہت سی بری چیزیں بھی پھر جو ہے نا اثر کرتی ہیں, اس کے قریب آتی ہیں, تو اس کا اثر پھر اس بچے پر بھی پڑتا ہے. تو اسی طرح والدین پر بھی ہے کہ والدین جتنے با اخلاق ہوں گے تو اسی طرح اس کے اخلاق کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑے گا. تو اسی لیے والدین کو بھی چاہیے کہ با اخلاق رہیں, اس نے اخلاق کا مظاہرہ کریں, صفائی ستھرائی پر قائم رہیں, تو جو چیزیں ان میں ہوں گی وہی چیزیں ان میں نفسیاتی طور پر بچوں میں بھی وہ ساری چیزیں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہیں.
بہت پیاری بات. مدنی چینل کے ریاضی سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے اور کلاموں کی بھی فرمائشیں ہیں. کچھ کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ابھی پینڈنگ ہے. ایک کلام کے چند اشعار سنتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے. احسان بھائی, فرمائش ہے چشتیہ شریف سے اور کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اس کے چند اشعار سنا دیں. کریم ہمیں بار بار پیارا کعبہ, میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, اور جو کچھ سلسلے میں بیان کر سکے رب العالمین ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے, طہارت اور پاکیزگی کو اپنانے کی سعادت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم.
Oh. جانا میں